کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا، سے رکھتا ہے نسبت قبا اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا۔
الحمدللہ معلومات میں اضافہ ہوا، کچھ سوالات میرے علم میں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ کیا۔ مجموعی طور پہ یہ ہمارا جو مقصد ہے وہ دین کی تعلیم عام کرنا ہے، اور مجموعی طور پہ ہمیں دین سیکھنے کو ملتا ہے اور اسے ہمیں دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔
مدنی مذاکرے میں بہت باتیں بتائی جاتی ہیں، لوگوں کے حقوق کے بارے میں، مسلمان کی غیبت نہیں کرنی، اور بہت ساری باتیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، وہ امیر علیہ سنت اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ ہر بندہ اس کے دل میں بھی اتر جاتی ہے، اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ بات
یہاں پر آئے، ماشاءاللہ فیضان مدینہ دیکھا، بہت ماشاءاللہ اچھا لگا، اور سب سے بڑی بات کہ پیر صاحب نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے نظروں کی حفاظت کس طرح کریں، ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت فرمائی۔
مدنی مذاکرہ بہت پیارا سلسلہ ہے الحمدللہ، اس سلسلے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے پیارے مرشد امیر علیہ سنت الحمدللہ اس میں سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت اللہ کے ولی کی زیارت ہوتی ہے، دلی سکون ملتا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی دعوت بھی دینی چاہیے مدنی مذاکرے کی، اور مدنی مذاکرہ خوشی سے دیکھنا چاہیے۔
ہم نے ماشاءاللہ بہت کچھ سنا، درود پاک کی فضیلت، اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں بھی بتائی۔ مدنی مذاکرے میں جو ایک مجھے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، جس میں بیٹھنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
مدنی مذاکرے کی تو دیکھیں خصوصی برکت ہے، جب آپ ہم ادھر آتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا سوال ہوتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، وہ خود ہی ہمارے کو علم دین سیکھنے کو مل جاتا ہے۔
الحمدللہ عز و جل فضان مدینہ کی اپنی بہاریں ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ایسی رقت انگیز دعا مانگی جاتی ہے، اور ساتھ میں فضان مدینہ کے مناظر، مدینہ یاد آ جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت ہمیں مختلف پہلوؤں کے اوپر تربیت فرماتے ہیں، اس نے سلوک کے حوالے سے، علم دین کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ عز و جل۔
یہاں پہ بندہ آ کے جو ہے وہ والدین کی خدمت کے بارے میں سیکھتا ہے، اور جو ہے اچھی باتیں سیکھتا ہے، اچھی نیتیں جو ہے وہ، یعنی زیادہ ثواب کمانے کے طریقے ملتے ہیں یہاں پہ۔
میرا نام محمد شاہد رفیق اتاری ہے، کھڑیاں خاص سے آئے ہم یہاں فیصل آباد میں۔ مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ کافی مسائل کا نہیں پتا تھا، وہ ہمیں پتا چلا ہے یہاں سے۔
مدنی مذاکرہ دیکھا ہے تو ماشاءاللہ سے بڑا ہمیں جو ہے دینی اچھا ماحول ملا ہے، اور ہم نے بہت کچھ دینی باتیں سیکھی ہیں۔
مذاکرات سنے ہیں، بہت اچھا لگا، دینی گلاں سنیاں نے، سیکھیاں نے، انہوں تو سبق حاصل اسی کیتا۔
کھڑیاں تحصیل ضلع قصور سے آیا، فیصل آباد آیا ہے، پیر صاحب کی باتیں سنی بہت اچھا لگا، اور اپنے علاقے میں بھی انشاءاللہ ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ مزید سیکھیں اور سکھائیں۔
بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ضیاء دامت برکاتم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔
آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ درخت والی جگہ پر کہ جس گھر کے اطراف میں درخت لگے ہوں گے وہاں کے ٹیمپریچر میں، اور جس گھر کے اطراف میں درخت نہیں لگے ہوئے وہاں کے ٹیمپریچر میں آپ کو فرق ملے گا۔ تو جہاں درخت نہیں ہوں گے تو وہاں جو ہے وہ اے سی وغیرہ چلانا پڑے گا۔ پنجاب وغیرہ میں تو جہاں موسم میں نمی نہیں ہوتی، ہیومیڈیٹی نہیں ہوتی، تو وہاں ایئر کولر چلانے پڑتے ہیں۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ جہاں درخت ہوں گے تو وہاں ٹیمپریچر آٹومیٹکلی کم ہوگا، جب کم ہوگا تو اب جو ہے وہ اے سی کا استعمال بھی کم ہوگا اور ایئر کولر کا استعمال بھی کم ہوگا، تو جس سے آٹومیٹکلی بجلی کی بچت ہوگی، توانائی کی بچت ہوگی۔ اب ہمارے ملک کی کیا صورتحال ہے؟ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے کل رقبے کا 4.8% جنگلات پر مشتمل ہے، جبکہ عالمی معیار کے مطابق ہر ملک میں 20% رقبے پر جنگلات ہونے چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان میں فی کس 5 درخت ہیں، جو کہ بہت کم ہیں، اور پاکستان میں ہر سال 41,000 ہیکڑ پر موجود درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ نئے درختوں کی کاشت انتہائی کم ہے۔ پاکستان کے شہروں کو ہیٹ ویو کا سامنا ہے، کیونکہ شہروں میں ہریالی کی کمی ہے، جس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اوسط درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اور کراچی کو دیکھا جائے تو اس کی صورتحال اور زیادہ خراب ہے، کہ جہاں درختوں کی شدید کمی ہے کہ جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، ٹیمپریچر میں اضافہ ہوا ہے، کہ کراچی میں جو ہے وہ ٹیمپریچر 2024 میں 47 ڈگری تک گیا، اور جو محسوس کیا جانے والا ٹیمپریچر ہوتا ہے، جو فیلنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ 50 ڈگری سے بھی زیادہ ہوا ہے، اور یہاں کے جو رہائشی ہیں، یہاں کے جو رہنے والے ہیں، وہ اس کو اچھا خاصا اب جو ہے وہ جان چکے ہوں گے۔ رپورٹس کے مطابق 2024 میں سینکڑوں افراد گرمی کی شدت کی وجہ سے انتقال کر گئے، اور 2015 میں بھی جو ہیٹ ویو جو ہوئی تھی، اس سے بھی تقریباً جو ہے وہ 1500 اموات ہوئیں۔ مستقبل عالمی صورتحال، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ $1000 ارب ہر سال کی ضرورت ہوگی صرف سمندر کے قریب رہنے والی آبادی کو بچانے کے لیے۔ دنیا کی 5 ارب کی آبادی کو پانی کی قلت ہوگی۔ دنیا کے 1 ارب انسان اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہجرت پر مجبور ہوں گے۔ 10 کروڑ لوگ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث شدید غربت کا شکار ہوں گے، اور ماحولیاتی تبدیلی دنیا میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر 50 لاکھ اموات کا باعث بن رہی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو بھی ہے یہ ایک اندازے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درختوں کی کاشت کریں، خصوصاً آبادی والے ایریاز میں۔ درختوں کی کٹائی جو ہمیں اس کو جو وہ کم سے کم کرنا چاہیے، جیسے کاغذ اور لکڑی حاصل کرنے کے لیے فوسل فیول کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، کہ اس کے متبادل جو ہے وہ توانائی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، جیسے سولر، ونڈ انرجی، پنکھا جو چلتا ہے کہ جس سے وہ بھی بجلی پیدا کرتا ہے، ماس ٹرانسپورٹ کی طرف جانا تاکہ کم از کم گاڑیوں کا استعمال ہو، یعنی یہ کہ جو عوامی جو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اس سے یہ کہ تھوڑا ہمیں پیدل بھی چلنا پڑے گا اور فیول کی بھی بچت ہوگی، جیب کی بھی بچت ہوگی، کہ یہی پیسے ہم اپنے گھر میں خرچ کر سکتے ہیں، اپنی توانائی پہ خرچ کر سکتے ہیں، اور دھوئیں کی وجہ سے جو ماحولیات میں جو خرابی ہو رہی ہے انشاءاللہ الکریم اس سے بھی بچت ہوگی۔ کچرے کو مناسب انداز میں ٹھکانے لگانا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ جہاں چاہے ہم کچرا پھینک دے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی قوم کے اندر شعور پیدا کریں، یعنی ہم یہ جو ہے وہ درخت لگانے کا ذہن دے، اسی طرح کچرا ادھر ادھر جو پھینکتے ہیں ان کو بھی ہم سمجھائیں۔ تو آئیے ہم بھی اپنے حصے کا کام کریں، کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ الحمدللہ کریم، دعوت اسلامی کا شعبہ FDRF بھی شجر کاری کر رہا ہے، آپ بھی کم از کم ایک پودا تو ضرور لگائیے، اور ہو سکے تو 12 پودے لگائیں، اور دیگر کو بھی اس کی ترغیب دلائیے کہ پودا لگانا بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ کریم کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ تو پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے، پودا لگانے کے بعد اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو میں ہی کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ تو دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے۔ نیت کرنے کے بعد جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اس وقت اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ مسجد میں داخل ہوں تو نئے سرے سے نیت کر لیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکتے۔ ہاں نیت کر لیجئے، اب بے شک افطار بھی کر لیں۔ البتہ مناسب طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1446 سن ہجری کے ماہ صفر، اس کو ماہ رضام کہتے ہیں عقیدت میں، تو ماہ صفر شریف کا آغاز ہو چکا اور آج اس کی پانچویں رات ہے۔ حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الغبی صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال آیا ہے، کہہ رہے امیر اہل سنت آج کل پہلے نکاح کرنے کا کافی ٹرینڈ چل چکا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے نکاح کر دیا جاتا ہے اور رخصتی کچھ ٹائم بعد، ایک ماہ بعد، چند سالوں بعد کی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کم عمری میں نکاح کرنے کے کیا فوائد ہیں؟
نکاح کے بعد رخصتی، یہ اپنی اپنی قوموں کا مطلب یعنی کہ غالباً یہ رواج ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ سے میں نے جو نوٹ کیا وہ یہ کہ نکاح کے بعد فوراً رخصتی ہو جاتی ہے۔ یہ تو مجھے بہت بعد، ابھی چند سال پہلے پتا چلا کہ نکاح اور شادی دو الگ الگ سلسلے ہیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم تو شادی مبارک ہی بولتے تھے، تو نکاح اور وہ پھر رخصتی سیم ڈے۔ اب یہ کہ یہ ٹرینڈ چلا ہے آج کل، لیکن یہ کوئی حرج نہیں، اس میں شرن جائز ہے، بلکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی رخصتی عمل میں آئی تھی، تو یوں مطلب کو اس میں شرن تو قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہ اب جو دیکھا جا رہا ہے نا، وہ یہ کہ نکاح کر کے پھر فریقین جو ہیں بعض اوقات ایک دوسرے کو یا تو قصدن لٹکا دیتے ہیں یا خود لٹک جاتے ہیں اپنے رسم و رواج کی وجہ سے کہ پیسہ نہیں ہے تو یوں بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی ہوتا ہے۔ ویسے اب میں بولوں اس میں ظاہر ہے کہ شرن تو دونوں صورتیں جائز ہیں، کہ نکاح کے بعد رخصتی ہو جائے فوراً تو بھی درست ہے، کچھ اگر وقفہ ہو جاتا ہے تب بھی جائز ہے۔ اس میں میری اپنی رائے کیا دوں، لیکن میری رائے یہ ذاتی کہ شاید نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ آج کل حالات ایسے ہو گئے اور رسم و رواج اتنے بڑھ گئے کہ بس الامان والافیس۔ اب نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہیں ہوتی اس کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور اس میں جو پستا ہے نا وہ لڑکی والا فریق یہ زیادہ پستا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آم کا سیزن آیا، اب یہ کہ بہترین آم، اب وہ پتہ نہیں کتنی پیٹیاں، وہ بھی اپنی اپنی قوموں کا رواج ہوتا ہوگا، وہ اتنی پیٹیاں آم کی ہونی چاہیے، تو بھائی فلاں موقع آیا تو اس میں اتنا ہونا چاہیے، عمرہ کیا تو اتنے اتنے گفٹ دینے ہوں گے، اگر حج کیا تو اتنے اتنے تحائف دینے ہوں گے. یعنی بعض لوگ اس وجہ سے، چلو عمرہ تو ہم سمجھے گے فرض یا واجب نہیں ہے، قضا عمرہ واجب ہوتا ہے، لیکن ذرا وہ ایک صورت ہے اس کی جب قضا ہو، لیکن حج تو فرض ہونے کی صورت موجود ہے. تو رسم و رواج کی وجہ سے بعض بیچارے حج کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ حج کا خرچہ اتنا اور تحفوں کا خرچہ اتنا، یعنی مبالغہ ہو یا جو بھی ہو، کہ حج سے زیادہ یہ تحفے دینے کا خرچہ ہو جاتا ہے. سپوز کرو کہ حج پر اگر 5 لاکھ خرچہ ہے تو 10-12 لاکھ روپے کے گفٹ بھی دینے ہوں گے، ساس کو اتنا، تو نند کو اتنا، تو خود اپنی ماں کو اتنا، تو بہن کو اتنا، تو پھوپھی کو اتنا. یہ خاندانوں میں اس طرح کے رسم و رواج بھی پائے جاتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ بیچارہ حج کرنا ہوگا، اس کو فرض ہے، تو یہ رسم و رواج ظاہر فرض و واجب نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ ایسا چل رہا ہے معاشرے میں. اسی طرح کوئی چھوٹی بڑی راتیں آئیں اس میں وہ لینا دینا چلتا ہوگا، پھر کوئی اور تقریب ہوتی ہو تو اس میں لینا دینا چلتا ہو. تو یہ لڑکی والا زیادہ فریق جو ہے نا، یہ ہمارے اس میں آزمائش میں آتا ہے. تو اگر نکاح کے بعد جلدی رخصتی ہو جائے گی تو شاید وہ رسم و رواج وہ زیادہ نہیں ٹکیں گے. نکاح کے بعد بھی ٹکتے ہیں، شادی کے بعد بھی ٹکتے ہیں. جس کو اب مجھے پتا چلا کہ شادی کیا اور نکاح کیا، پہلے میں ایک ہی سمجھتا تھا دونوں کو، اور شاید ایک ہی ہے. شادی یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی یا جو بھی اردو میں مستعمل ہوتا ہے، اردو میں، گجراتی میں، میمنی میں، اور بھی پتہ نہیں کن کن زبانوں میں لفظ شادی جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے. نکاح یہ عربی لفظ ہے، لیکن نکاح بھی تقریباً زبانوں میں یوز ہوتا ہے، تو اس کو الگ الگ کر دیا گیا ہے. اب یہ کچھ عرصے سے میں نوٹ کیا کہ الگ ہو گیا یہ. تو میں نے میرا انڈیا پوچھا گیا تو میں نے یہ عرض کیا کہ نکاح کے بعد جلدی اگر رخصتی ہو جائے تو شاید بہت سارے رسم و رواج سے بھی نجات ملے. پھر یہ وہی کہ پھر تاخیر در تاخیر در تاخیر. تو اب یہ کہ جب ایک نکاح ہو گیا، ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، تو شاید یہ پھر بھی باتیں بھی نہیں کرنے دیتے ہوں گے، فون پر بھی گفتگو نہیں کرنے دیتے ہوں گے. حالانکہ اب یہ کہ دونوں کا جب نکاح ہو گیا تو اب یہ ایک دوسرے کے لیے بات چیت کرنا اور یہ سب حلال ہو گیا، بہت کچھ حلال ہو گیا جو شریعت نے حلال کیا ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ رسم و رواج جو ہے نا بہت بڑی دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہ رسم و رواج کئی ایسے ہوتے ہیں جو شریعت جن کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے. رسم و رواج وہ جائز ہوتے ہیں کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، لیکن بعض ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں کہ جس میں انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے. اور یہ سب جانتے ہیں، غریبوں کی بیٹیاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، بیچاریوں کی عمریں نکل جاتی ہیں. یہ صرف ہمارے یہاں کے رسم و رواج عام طور پہ یہی رکاوٹ بن رہے ہیں. اگر ان کا کوئی خاتمہ ہو جائے نا تو شاید امت بہت سکھی ہو جائے، لیکن اس کی وجہ سے امت دکھی ہے، گناہ بھی بہت ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. اور یہ سب سمجھتے ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں. سماجی ادارے بعض اوقات کمپین بھی چلاتے ہیں ان کے بڑے، لیکن جب ان کا نکاح ہوتے ہیں نا تو یہ بیچارے خود اس میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، سب نہیں لیکن بہر دنیا دیکھی بھاری ہے، یہ ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ جہاں تک پہنچے تھے وہاں سے پھر ان کو ریورس گیئر لگتا ہے اور وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ چلے تھے، پھر یہ تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ بس آوے گا آوا بگڑا ہوا ہے، اللہ پاک کو ایسی سدھار کی ہوا چلا دے کہ جس سے ہم لوگ سدھر جائیں. اپنے ہاتھوں کیے سے ہم مطلب سزائیں پا رہے ہیں اور دکھی ہو رہے ہیں، گناہ در گناہ در گناہ در گناہ ہو رہے ہیں. اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کی بیٹی بھاگ گئی، اس کی بہن بھاگ گئی، وہ لے کر بھاگ گیا. یہ واقعات جو ہوتے ہیں یہ شریعت کے طے کردہ یا شریعت کے ہمیں ترغیب دلائے ہوئے اوقات میں نکاح رخصتیاں نہ ہونا یہ بہت بڑا سبب مجھے اس کا لگ رہا ہے. پھر مزید کوئی ایجوکیشن اور بے پردگی اور خاندان میں کزن اور سب آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ کر ملنا جلنا، بلکہ جو بیچاری یا بیچارہ پردہ کرے تو اس کے لیے گلیاں تنگ کر دینا، راستے تنگ کر دینا، اس کو طنز کرنا، اس کو مذاق اڑانا، اس کو ملا بولنا، اس کو مولانی بولنا، جیسے پردہ جو ہے یہ ملا یا مولانی کے لیے ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پردہ کس کے لیے، پردہ اس کے لیے کہ جس نے اسلام قبول کیا ہے۔ جو اسلام چھوڑ دے اس کے لیے پردہ نہیں ہے نا، ایک طرح سے کہ اب اس پر وہ پردہ فرض نہ رہا، لیکن اسلام کا ہے کوئی چھوڑے گا کوئی؟ تو جو مسلمان ہے پردہ اس کے لیے، لیکن دور اتنا نازک ہے، معلومات کی اتنی کمی ہے کہ بیچارہ جو مسلمان پردہ کرنا چاہے عورت یا مرد، تو اس کو ملا مولوی کہہ کر اس کو معاشرے کا ایک اچھوتا سا اور الگ سا فرد تصور کر لیا جاتا ہے کہ یار یہ ان کو تو زمانے کے ساتھ چلنا ہی نہیں آتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
عبد الخالق عطاری واکنٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، بعض الفاظ ہمارے ہاں گفتگو کے درمیان استعمال ہوتے ہیں، جیسے عرض کیا، فرمایا، تشریف لائے، حاضر ہوا ہوں، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ الفاظ کہاں پر استعمال ہونے چاہیے، اس کا درست مقام کیا ہے، کون عرض کرتا ہے، فرماتا کون ہے، تشریف کون لاتا ہے، حاضر کون ہوتا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات بطور عاجزی کوئی بڑی شخصیت اپنے لیے الفاظ استعمال کرے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تو بعض اوقات جواب میں کرکردگی پیش کرتے ہوئے یہ بھی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ چونکہ آپ نے عرض کیا تھا تو میں نے یوں کر دیا۔
وہ اپنی اپنی جو زبانیں ہوتی ہیں نا، ان میں الفاظ کا یہ چناؤ ہوتا ہے۔ تو اردو کے لیے یہ کہ عرض کیا، تو یہ اپنے لیے بندہ کہے گا عرض کیا، یا کوئی بڑی شخصیت کے سامنے کوئی چھوٹا فرد کہے گا تو اس کو عرض کیا، اس شخصیت کے سامنے۔ جیسے کہ بارگاہ رسالت میں کوئی صحابی عرض کریں گے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں صحابی نے بارگاہ رسالت میں فرمایا، بلکہ عرض کیا۔ اچھا، اسی طرح مرید نے اپنے پیر صاحب سے عرض کیا، مرید نے پیر صاحب کو فرمایا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا نہیں کہا جائے گا۔ لیکن جب اللہ پاک کی بارگاہ کا معاملہ ہوگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، تو یہاں یہ لفظ استعمال ہوگا۔ تو اسی طرح پیر صاحب نے فرمایا، یا استاد نے شاگرد سے فرمایا، شاگرد نے استاد صاحب سے عرض کیا۔ اچھا، اسی طرح تشریف لانا، آنا، تشریف لانا، یہ معنی تو ایک ہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اپنے منہ سے کہنا کہ میں تشریف لایا، یہ ایک تعداد کہتی ہوتی ہے، یا تو میرے سامنے تو کہتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہ ہے تو خصوصی مدنی مذاکرے میں آپ حاضری دیں، آپ کو ایک سے یوں لگے گا کہ بڑے سلجھے ہوئے اور یوں ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، وہ بولیں گے میں فلاں کی جگہ سے یا فلاں شہر سے تشریف لایا ہوں۔ جب پہلے تو میں بھی جھٹکے کھاتا تھا، اب میں بھی جھٹکے کھا کھا کے اب بالکل سیٹ ہو گیا ہوں، پہلے سمجھاتا بھی تھا، سمجھانا بھی تقریباً میں نے چھوڑ دیا ہے، تو انہوں نے شاید قسم کھائی ہے کہ ہم نہ سدھریں گے نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے۔ تو ان کی زبان، یا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی مشہور آدمی کے سامنے بولنا چاہتا ہے نا، تو ذرا اپنے الفاظ کو سیٹ کرتا ہے، اور یہ یوں سمجھتا ہے کہ ذرا اچھی اردو اور اچھے الفاظ کا انتخاب کروں، تو یہ لگتا ہے کہ اس میں مار کھا جاتے ہوں گے۔ ہم نے امی ابو کو نہیں بولتے ہوں گے کہ امی میں کبھی کا تشریف لا چکا ہوں، کھانا لاؤ نا، یہ کبھی نہیں بولتے ہوں گے، مجھے بولتے ہیں میں تشریف لایا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بھی اپنے کانوں سنا، اس دن آپ نے عرض کیا تھا، تو پہلے میں جھٹکے کھاتا تھا، اب بعض مسکرا کے ٹھہر جاتا ہوں، ان کی اپنی بولی بولے، میں نے اپنی بولی بول لی، تو شاید وہ میری وجہ سے بیچارے وہ اچھا بول جاتے تو اس میں مار کھا جاتے ہیں، تو وہ اچھا بولنے کے لیے بھی وہ اچھا دماغ چاہیے نا، یہ کہاں سے لائیں۔ تو بہرحال یہ کوئی شرعی غلطی نہیں ہے کہ جس پر کوئی گناہ ثواب کا ترتب ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو اردو اچھی جانتے ہوتے ہیں، کئی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اس وقت، میں دیکھتا ہوں جب کوئی بولتا ہے نا کہ میں تشریف لایا ہوں تو منہ کر گئی ہوں، بعض لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ نے چھکا مار دیا گیا، اس کو سمجھ لیا تھی کیوں مسکرا رہے ہیں، وہ سمجھ ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہو کہ میرے کارنامے پر کہ میں کتنی اچھی اردو بول رہا ہوں، خیر اس لیے خوش ہو رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، کہیں ممکن نہیں ہوں بھی سمجھتا ہو.
اٹلی میں ہوں اور مزید مذاکرے میں ابھی تشریف لانے اور حاضر ہونے پر کلام تو جاری ہے، تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ عموماً فرماتے ہیں ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں، تو سننے والے کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ آنے کو تشریف لانا ہی بولتے ہیں، حاضر ہونا نہیں بولتے ہوں گے، تو ہم سے سن کر ان کو لگتا ہوگا کہ تشریف لانے کو ہی استعمال کرنا چاہیے، لہٰذا وہ ہم سے جو سنتے ہیں اسی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں جی میں تشریف لایا ہوں، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟
بہت کچھ ہو سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے بعد کچھ ارشاد ہوتا نا، تو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ فرمایا کے معنی ہے کہا، ٹھیک ہے نا. اب خوبصورت لفظ بولنے والے کے لیے یہاں بھی ہے تو موقع تو بولتے تو نا، میں ابھی آپ سے فرما رہا تھا اور آپ ابھی عرض کر رہے تھے، وہ چل تو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ کہ وہ کوئی بڑا کہے تو اس لفظ کو اسی طرح کہہ ڈالنا، یہ بھی کچھ اس طرح کہا تھا. یا کوئی عاجزی کا لفظ کہے تو اسی کو مطلب اپنا کر اسی کا عمل کر لینا، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ جمے گا تو نہیں نا. جیسے وہ بہت پرانا ایک واقعہ ہے کہ میرا ایک دوست میرے ساتھ تھا، شاید دعوت اسلام شروع نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہیں ہم گئے ہوں گے کسی کے پاس یا کوئی کچھ چیز خریدنے گئے ہوں گے، تو میرا دوست جو تھا وہ تھوڑا شوخ مزاج تھا، ہنس مکھ اور اس طرح وہ خوش طبعی کرنے والا، تو اس نے کسی بات پہ کہہ دیا او جی میں تو آپ کا خادم ہوں. واہ بھائی واہ، اس نے کہا خاتم یہ لو میری یار پاؤں تو دبا دو، اس نے پاؤں آگے بڑھا دیا، اب مانے ہی نہیں مانے. میں ابھی تو آپ نے بولا خادم ہے تو خادم تو پاؤں دباتا ہے نا، تو یوں مطلب چٹکلا ہوا تھا ایک سچا چٹکلا. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ خیر اس نے تو شرارت کی تھی جو میرے ساتھ تھا اس نے، لیکن یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یوں جو اگلا عاجزی کرے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم وہی الفاظ میں گناہ گار ہوں، تو اب آپ کہیں کہ بھائی گناہ گار کیسے ہو. وہ تو مجھے وہ اپنا یاد آیا واقعہ میدان عرفات کا، سن اسی میں میرے ساتھ ایک دوست تھا، ہم لوگ میدان عرفات میں وہ بچھڑ گئے اپنے قافلے سے. قافلہ بھی کیا تھا، وہاں کچھ مدینے پاک میں سادات کرام کی شفقتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ آج کریں، چلو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، قافلہ تو تھا نہیں. تو یہ بہت بھلے حضرات تھے، مجھ سے تو کچھ کام بھی لے لیتے تھے، وہ مطلب روٹیاں بھی یہ پکاتے تھے اور سب کچھ لے کر چلے تھے، خیمہ روٹیاں آٹا چولہے اور لاد لاد کے یہ نہ مجھے کچھ اٹھانے دیتے تھے. تو خیر تو یہ پہاڑ پہ انہوں نے خیمہ گاڑا، پہاڑ سے اپنے سے چڑھا نہ جائے گیا، تو میرے تو کمر میں کیا کچھ ہم چوک پڑ گئی، اردو میں جاتی یہ چوک پڑ گئی، درد ہو گیا کیا. خیر پھر ہم بچھڑ بھی گئے کیا، میدان عرفات میں بچھڑے، مینا میں تو ساتھ ساتھ تھے. اب میدان عرفات میں بچھڑ کر پتہ نہیں کہاں نکل گئے اور کسی نے اپنے خیمے میں کوئی جاننے والے ملیا ہوگا، یہاں خیمے میں چلو نا، میں چلا گیا اب چلو خیمے میں، تو وہاں کسی نے کہا ہوگا مولانا دعا کراؤ، تو میں نے دعا کروائی. اب در ادھر میدان عرفات اور حج، تو رقت تو آدمی کو آتی ہے عام طور پہ، تو وہ رو رو کے دعا ہوئی. تو ایک کوئی شخصیت تھی، ہاں یہ دیکھنے میں موپیدار شخصیت، مطلب کوئی شخصیت، اب وہی فرمانا ہے ان کی ساری یا جو بھی ان کو شاید کچھ سمجھ پڑتی نہیں ہوگی کیا. تو جب دعا ختم ہو گئی، تھوڑا رونا دھونا تھما، تو وہ انہوں نے کچھ پھول برسانے شروع کر دیے. ہنسنا منع ہے, ہنسیے گا نہیں. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اپنے کو گناہ کرنے نہیں چاہیے, ہم گناہ کرے کائی کو کہ پھر یہاں آ کر اپنے کو رونا پڑے. تو یہ ایک چٹکلا ہوا تھا میرے ساتھ, جو سمجھے ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے, جن کو پلی پڑا ہوگا وہ ایک دوسرے کو منہ دیکھ رہے ہوں گے. تو میں غلط کیا کہا رسول, جو گناہ کرے وہ روے, میں گناہ کرے ہی نہیں کر روے. تو اللہ کے نیک بندو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جن سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. سمجھا, ظاہر معصوم ہے, سید المعصومین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اور مطلب بعض مواقع پر اتنا روتے تھے اللہ پاک کے خوف سے, خاص کر غالباً نماز کا تذکرہ ہے, کہ اس طرح روتے تھے کہ جس طرح وہ سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا جو ہے نا, ہنڈیا چولہے پہ جوش مارتی ہے نا, تو اس طرح جیسے ہنڈیا جوش مار رہی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز میں اس طرح روتے تھے کہ پیچھے صف پہ آواز جاتی تھی رونے کی, اختیار نہیں ہوتا تھا, اتنا روتے تھے. اسی طرح مطلب یہ کہ بزرگان دین کے رونے کے بھی ایک سے ایک واقعات ہیں, صحابہ کرام کے رونے کے ایک سے ایک واقعات ہیں. تو نعوذ باللہ وہ نہیں, رونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ گناہ کرے تو ہی رونا ہے. جو جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوگا, جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہوگا, وہ زیادہ روئے گا. اور جو زیادہ گناہ کر کر کے دل سخت کر بیٹھے گا اپنا, تو وہ رونا چاہے گا تو پھر رونا نہیں آئے گا اس کو. اس لیے میں نے کہا وہ سمجھا دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب اس نے کیا غلط کہا, گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا جب پھر رونا پڑا سب کے سامنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں سلیم بول رہا تھا کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک نامحرم مرد یا کسی نامحرم شادی شدہ کو کوئی چیز دے سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ عورت اس کی اس چیز کو ایکسپٹ کر سکتی ہے؟
نامحرم اور نامحرمہ, ان دونوں کا رشتہ جو ہے نا ہے کوئی نہیں, یوں دیکھا جاتا. جیسے کہ نام بحرم اس کو بولتے ہیں کہ جس سے زندگی بھر کے لیے نکاح حرام نہ ہو, یہ ایک دوسرے کے نام بحرم ہوتے ہیں. اجنبی اجنبیہ یہ بھی کہلاتے ہیں, نام بحرم نام بحرمہ یہ بھی کہلاتے ہیں, اس طرح کا رشتہ. باقی اب کزین ہوتے ہیں, رشتہ تو ہے خالہ زاد مامو زاد, لیکن یہ آپس میں نام بحرم ہوتے ہیں. تیور بھابھی رشتہ ہے, گھما کر پھرا کر رشتہ تو ہے نا, لیکن یہ کہ یہ ہے نام بحرم آپس میں. اس طرح بہنوئی جو ہے اور شوہر کا بھائی, یہ نام بحرم ہے. اچھا, اسی طرح مطلب بیوی کی بہن جو ہے, یہ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے بہن, یہ نامحرمہ ہے. تو ہمارے ان رشتوں میں سمجھ نہیں ہے کسی کو, جنرلی جو مذہبی ماحول میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہوتے ہیں, جن کا دینی مطالعہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہوتے ہیں, جنرل پبلک کو نہیں اتنا ادراک ہوتا, سمجھ ہوتی. اور وہ یہ آپس میں بالکل ہنسی مذاق بے تکلفی بے پردگی کر رہے ہوتے ہیں اور گناہوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. اب وہ کوئی بڑا گناہ جو جس کو وہ بھی گناہ ہے جو آپ سمجھ گئے ہوں, تو وہ نہ بھی ہو تب بھی بدنگاہی یہ گناہ, بے تکلفی نامحرمہ سے یہ بھی گناہ ہے, مذاق مسخریاں یہ بھی گناہ ہے. یہ سب اس طرح کے کئی گناہ آپس میں خاندانوں میں یہ رات دن ہو رہے ہوتے ہیں, اور معاذ اللہ اس کو گناہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور نہ اس کا عذاب یقین مانے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. عذابات اس کے سخت سخت وعیدیں عذابات بیان ہوئے ہیں بعض اس طرح کی کاموں کے. اور یہ کہ عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی غیر مرد کے ساتھ, وہی نامحرم کے ساتھ نرم بات نہ کرے, اور قرآن کا حکم ہے یہ, حکم قرآن ہی ہے کہ وہ لوچدار اور نرم بات غیر مرد سے نہ کرے، اس طرح کہ اس کا من کا روگی جو ہے جس کے دل میں مرض ہے وہ اس کی طرف مائل کھائے، للچائے اس کی طرف. تو یہ مطلب نہ پتہ ہے، نہ اس پر عمل ہے، نہ عمل کا جذبہ ہے. یعنی بعض لوگ اس طرح کے گناہ کرنے کے لیے یہ ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ ملا مولوی بس بولتے ہیں، ان کو یہ ان لوگوں کی باتیں، نعوذ باللہ جہالت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے بول رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. اب میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ ملا مولوی کی بات تو نہیں ہے نا، تو قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں میں، اور مسلمان کو سمجھا رہا ہوں. جو مسلمان نہیں ہے میری اس سے میرا مخاطب بھی نہیں ہے وہ، اور مسلمان اگر ایسی باتیں کرتا ہے مسلمان ہو کر، اب اس کو نہیں پتا کچھ اس لیے اس کی یوں بچت ہو جاتی ہو، لیکن جان بوجھ کر اگر سمجھتا بھی ہو کہ یہ حکم شرعی ہے اور یہ آیت میں یوں منع کیا گیا ہے اور پھر بھی معاذ اللہ اس کا انکار کرے، تو پھر تو وہ ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں گے. تو ہیں نازک معاملات. تو بہرحال نہ محرم کے نہ سلام ایک دوسرے کو بھیجنا ہے، نہ محرم نہ محرم کو نہ ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے ہیں، کہ یہ سلام بھیجنا، تحفے بھیجنا، عیادت کرنا بھی منع ہے، تعزیت کرنا بھی منع ہے. نہ محرم اور نہ محرم کا آپس میں تعزیت بھی نہیں کرنی، یعنی کوئی فوت ہو جائے تو اس میں تعزیت نہیں کرنی، بیمار ہو جائے تو عیادت نہیں کرنی، سلام نہیں کہلوانا، تحفہ گفٹ لین دین یہ سب ہمارے یہ مطلب گناہوں سے روکنے کے لیے یہ سارے مطلب یعنی کہ یہ سلسلے جو ہے نا یہ موجود ہے، سدے ذرائع کہ ایسی راستہ ہی روک دو کہ جس راستے سے بندہ گناہ میں پڑ جائے گا یوں، لیکن یہ سب چل رہا ہوتا ہے. اب تو معاذ اللہ سلام تو اپنی جگہ پر رہ گیا، وہ ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کہلوانا تو بہت دور کی بات ہے نا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا ہے. تو اب ایک ہاتھ ملانا، ہاتھ ملاتے ہیں، نہ محرم ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور بھی کچھ سنا ہے گلے ملنے کا رواج بھی کہیں کہیں ہو گیا ہے، سنا ہے میں نے، ہاتھ ملانے کا بھی سنا ہے کہ یہ زیادہ ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ تباہی تباہی تباہی، پھر بولتے یہ بھاگ گئی وہ بھاگ گیا، پھر کچرا کنڈی پر بچے ملتے ہیں، جو سب سمجھتے ہیں. جو کہنا چاہتا ہوں ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ مہربانی کریں، اسلام کے جو زرین اصول ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مطلب برائیاں جو ہے یہ دم توڑ جائیں گے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کا سوا یعنی بڑی سوئی چبھو دیا جائے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ نامحرم عورت کو چھوئے، ٹچ کرے. ٹچ کرنا تو اپنی جگہ پر ہے، تو ہاتھ ملانا تو بہت کچھ ہو گیا تھا، تو یہ ٹچ کرنے پر بھی، یہ بھی حدیث پاک آپ نے سنی. تو حوالہ اس کا الموجم الکبیر للطبرانی جلد 20 صفحہ 211 مطبوعہ ان پرنٹ بائی قاہرہ. ایک اور حدیث پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کسی عورت کی ہتھیلی کو چھوا یعنی ٹچ کیا، ہتھیلی اس کو بولتے ہیں، تو جس نے کسی عورت کی ہتھیلی کو چھوا، حالانکہ اس کے لیے اس عورت کی ہتھیلی چھونے کا کوئی جواز نہ تھا، جائز نہ تھی، جہاں اس کی بیوی نہیں تھی، نہ کوئی ماں تھی، ہے نا، نہ محرم تھی، تو قیامت کے دن اس کی ہتھیلی پر انگارا رکھا جائے گا. یہ انگارا جیسے کہ آگ ہوتی ہے، آپ نے کوئلہ جلا ہوا لال لال جلے ہوئے کوئلے دیکھے ہوں گے، باربیکیو کرتے ہیں نا اس میں کوئلے، ہے نا، یوں کرو تو ہاتھ جلتا ہے نا، اوپر سے ہی آدمی ہاتھ جلتا ہے، گوشت اس میں سینکتے بھن جاتا ہے. تو انگارا ہتھیلی پر رکھا جائے گا قیامت کے دن. ابھی ہمارے کوئلے کا انگارا نہیں ہوگا، قیامت کا انگارہ خدا جانے کیسا ہوگا، وہ کتنا گرب ہوگا۔ علمان مرفیس تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نعوذ باللہ کسی نے کسی عورت سے ہاتھ ملایا، ہے نا، ہتھیلی تو چھوئی نا، ہاتھ تو ملا ہے نا، بہت کچھ کیا نا، ہاتھ ملایا تو یا اس طرح کا کچھ بھی ایسی کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے۔ تو یہ حدیث جو میں انگارہ رکھا جائے گا، والی جو حدیث سنے اس کا حوالہ ہے تبیین الحقائق جلد 7 کتاب الکراہیہ صفحہ نمبر 40 مطبوعہ، یعنی پرنٹ بائی دار الکتب العلمیہ بیروت۔ ایک اور حدیث پاک، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے استفسار کیا، یعنی پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ عرض کی، نہ تو عورت غیر مردوں کو دیکھے اور نہ غیر مرد اسے، یعنی عورت کو دیکھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 46 یعنی 46۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ ماہ سفر میں ہمارے امام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے ہم پر بہت کرم نوازیاں فرمائی ہیں، ایک بہت بڑے امام ہیں، تو ہم ان کے اصال ثواب کے لیے کیا انہیں تحفہ پیش کریں، یہ ارشاد فرما دیں۔
کیا تحفہ پیش کریں؟ سبحان اللہ، ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ کہ اصال ثواب تو ہم بارگاہ رسالت میں بھی کرتے ہی ہیں، تو ہم بھی اصال ثواب کے لیے کریں، پھر ان کے نقشے قدم پر چلیں، ان کی تعلیمات، چونکہ تمام کی تمام تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، تو ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اصال ثواب کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بھی کریں۔ تو ماشاءاللہ پچھلی بار بھی تو دھوم دھام سے اصال ثواب کی ترکیبیں بنی تھی، سورہ اخلاص
جی
پڑھنے کے نا تراکیب تھی اپنی، 25ویں شریف جو ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی، 25 سفر کو آپ دنیا سے پردہ فرمائے تھے، وصال با کمال ہوا تھا، تو اس نسبت سے 25 کی نسبت سے زین نصیب کے سفر شریف کے پورے مہینے میں روزانہ 25 مرتبہ قلوب اللہ شریف پڑھ لیا جائے، اور آپ اصال ثواب کی نیت رکھی جائے کہ ان کا ثواب امام احمد رضا خان کو پہنچے، اور پھر یہ سب کو اصال ثواب کر سکتے ہیں، پہلے تو بارگاہ رسالت میں نظر ہو، ہے نا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یوں کر لیتے ہیں کہ اگر سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ نیت کر لیں کہ روزانہ 25 مرتبہ کم از کم ہم قلوب اللہ پڑھیں گے، اور جو زیادہ اگر پڑھنا چاہیں تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، وہ جتنا پڑھیں اتنا کم ہی ہے۔ سورہ اخلاص میں یہ کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی قلوب اللہ شریف تو ایک قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب۔ تو 25 بار پڑھیں گے تو 8 تو ایک ہوئے، 24 پر 8 ایک زیادہ ہوا، ان مانو کر روزانہ 8 قرآن کریم اور ایک تہائی اور بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، مزید جتنا بڑھانا چاہے، اور آپ جو نیتیں کریں وہ نیتیں بھی بھجوائیں، تو انشاءاللہ یہ کہ اسکرین پر بھی نیتیں چلائی جائیں گی، تو انشاءاللہ اس سے مزید ترغیب ہوگی، بچے بھی پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں، بزرگوں کو بھی پڑھنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ
کہ وہ
جی
جی ماشاء اللہ آپ نے جس طرح یاسین شریف کا فرمایا تھا ماہ محرم شریف میں، تو اللہ کی رحمت سے لاکھوں لاکھ کی کارکردگی ہمارے پاس الحمدللہ جمع ہوئی ہے، اور چونکہ کچھ نیٹ کے پرابلمس تھے تو اس لیے فائنل نہیں ہوئی، ورنہ ہماری نیت تھی کہ آج ہم وہ ساری مدنی چرن کے ناظرین کو بھی دکھاتے. اور جس طرح آپ نے پچھلی مرتبہ بھی جو فرمایا تھا، تو کئی گھروں میں مدرسۃ المدینہ میں، دار المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں باقاعدہ اس کی تحریک چلی، اور کیا ہی بچے ہوں بچیاں ہوں، الحمدللہ گھر کی عورتیں ہیں، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، بھرپور انداز سے ماشاء اللہ الکریم عیسیٰ علیہ ثواب ہوا. پچھلے سال بھی جو آپ نے سورہ اخلاص شریف کا فرمایا تھا، تو یاد آ رہا کہ کروڑ ہا کروڑ ہمارے پاس کارکردگیاں، کیونکہ پورے مہینے کا سلسلہ تھا اور دنیا بھر سے کارکردگی کا سلسلہ ہوا، تو اللہ کی رحمت ہوئی. تو آپ نے آج ترغیب دلا دی ہے، مزید دعاؤں سے بھی نواز دیں تو انشاءاللہ الکریم اس کا ہم ایک پیکیج بنا دیں گے اور اسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ.
سبحان اللہ، یا اللہ پاک، جو کوئی ماہ رضا سفر شریف میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے روزانہ کم از کم پورا مہینہ، روزانہ کم از کم 25 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھے، اس سے پہلے دنیا سے نہ جائے جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی ان کو جلوہ دکھائیں اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہو. آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اطہارت تاریخ سنباد سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل پر امیر علیہ سنت سے سوال عرض ہے مدنی مذاکرے میں، کہ یہ جو تعمیراتی کام کرتے ہیں مختلف ٹھیکیدار ہوتے ہیں، میسنز ہوتے ہیں، پلمبر ہوتے ہیں، الیکٹریشین کا کام، تو یوں دیکھا گیا ہے کئی جگہوں پہ کہ بعد میں آنے والا پہلے کی برائیاں بیان کرتا ہے، یہ آپ کا کام خراب کر گیا ہے، یہ اس طرح ہوا ہے، تو اس میں کیا انداز اپنانا چاہیے کہ بندہ گناہ سے بچے، اور کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے ایسے لوگوں کے لیے؟
یہ تو واقعی سوال توجہ طلب ہے، اور یہ ہر فیلڈ میں، خالی یہ نہیں کہ یہ مزدور یا معمار جو بناتے ہیں یہ اس نے کام خراب کر دیا اس نے کام خراب کر دیا، یہ ہر فیلڈ میں آپ کو ملے گا. بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ اس کے پاس علاج کروایا اب دوسرے کے پاس آئے تو ہاں بھائی اس نے کیا کیا آپ کو دیا، یہ دیا وہ دیا، وہ آپ دکھائیں گے بھائی یہ تو فلاں بیماری کی ہے، یہ دے دیا، پھر اب اس کی برائی شروع. اسی طرح اگر آپ نے بول دیا کہ ڈاکٹر کو بول دیا میں حکیم کے پاس میں نے علاج کرایا، آپ سنو پورا علم حکمت جو ہے نا اب وہ داؤ پہ لگ جائے گا، اور ڈاکٹر صاحب ہیں کہ بس سانس روک کر لگے ہوئے، ہر ڈاکٹر ایسا نہیں کرے گا لیکن ہوتا ہے، مطلب اس طرح حکیم کے پاس چلے گئے آپ اور آپ نے کہا کہ ڈاکٹر نے تو اس میں سوئی لگائی تھی میرے کو اور میرا درد بڑھ گیا تھا، اب وہ حکیم صاحب کی سنو پورا ایلوپیتھک اگر تھا تو ایلوپیتھک کے خلاف اپنی معلومات جو ہے نا اس کا منہ کھول دیں گے یہ، فائرنگ شروع. اگر آپ ہومیوپیتھک کے پاس گئے تو حکیم صاحب اس سے بھی ناواقف نہیں ہے، ان کے خلاف جو سننا ہے آپ کو مل جائے گا، تصدیق تو اب قیامت کی دیدی ہوگی کہ کون کتنا سچا تھا، دنیا میں کون کس کی تصدیق کرے گا، تو یوں مطلب یہ بھی ملے گا آپ کا. اچھا اسی طرح کسی کاریگر کے پاس جائیں گے چاہے اسکوٹر بنوانی ہے چاہے کار، تو یہ ادھر سے بنوائی تھی اور یوں ہو گیا ادھر سے، اب وہ مطلب تو یہ ہر معاملے میں مطلب یہ اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، درزیوں میں ملیں گے، موچیوں میں ملیں گے، یہ شاید سب میں ملیں گے. اور گناہ ثواب میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں اتنا، اگر سمجھتے ہوتے نا تو شاید یہ ایسا نہ کرتے، ایک دوسرے کی بس غیبت کرنی ہے، کاٹ کرنی ہے، کمزوریاں بیان کرنی ہے، بغلے میں کوئی اچھائی بھی ہے نہیں یار جو نظر آئے، تو یہ بہت مطلب بہت برے حالات ہیں، اور ہر فیلڈ میں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کے پاس دوسروں کی برائیاں سننے کے لیے آیا بھی نہیں ہے، وہ تو اپنا کام کروانے کے لیے آپ کو آیا ہے. اس لیے میں بہت پہلے بھی مشورے دیے میں نے ایک بار پھر آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مطلب جب بھی کسی کے پاس مثلاً علاج کرنے کے لیے جائیں، خواہ بابا جی کے پاس گئے، تو یہ نہیں بتایا کرے کہ میں نے فلاں فلاں بابا جی سے علاج کروایا یا فلاں روحانی علاج کے بستے سے علاج کروایا یا اس کے اسٹال سے علاج کروایا یا مطلب اس طرح کریں گے نا بابا جی کے پاس. تو اگر بابا جی اچھے آدمی نہ ہوئے، ہر بابا جی برا آدمی نہیں ہوتا، اگر وہ اچھا آدمی نہیں ہوا نا تو وہ بیچارہ جو ہے نا وہ گناہوں میں پڑ جائے گا، اور جو برائیاں کرنا شروع کر دے گا نا، اے لوگ جاہل ہیں، ان کو کیا پتا کہ کس طرح یوں لکھتے ہیں، کس طرح اون لکھتے ہیں، کس طرح چھو کرتے ہیں، یہ شروع ہو جائیں گے. اسی طرح مطلب ڈاکٹر کو بولیں گے فلاں ڈاکٹر سے میں نے علاج کروایا، تو اب اس ڈاکٹر کی خیر نہیں ہے. حکیم صاحب کو بولیں گے نا فلاں حکیم کے پاس میں گیا تھا، تو وہ ہو سکتا حکیم صاحب بولے ارے بھائی اس کے پاس تو سند بھی نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس کو نقلی سند ہے، یہ پتا آپ کو، آپ بھلے بےچارے کی اصلی سند ہو، یہ بیٹھے بیٹھے اس کی جعلی ہو جائے گی سند. اور یہ بھی چل رہا ہوتا ہے، بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو ایک کے پاس جا کر دوسرے کا بولے نہیں کہ میرے کو اس سے فائدہ نہیں ہوا یا اس سے میرا بڑھ گیا. اب یہ آپ بولتے ہیں اس سے بڑھ گیا، اس کا کیسے پتا چلے کہ اس کے علاج سے بڑھا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو بڑھنے والا تھا تو اس کے علاج سے کچھ رکاوٹ ہوئی اور کم بڑھا، یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا. تو اس طرح لوگ مطلب خود بھی ایسے مسائل کر رہے ہوتے ہیں جا جا کے کہ اس طرح مطلب ایک دوسرے کی برائیوں کا وہ جو سلسلہ جو نا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالفرض اگر واقعی آپ کو یوں لگے کہ فلاں کے علاج سے نقصان ہو گیا مجھے یا فلاں دوا کھائی اس نے یہ مجھے سجیسٹ کی تھی اور میں نے کھائی اور مجھے یہ نقصان ہو گیا، تب بھی اس ڈاکٹر کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس سے زیادہ تر یہ کہ یہ دوا میں نے کھائی تھی اور اس سے مجھے مطلب یہ فائدہ نہیں ہوا یا مجھے اس کا ریئیکشن ہوا ہے، تاکہ ڈاکٹر آپ کو اس میں جو چیزیں ہیں نا، اگر واقعی ڈاکٹر ہے اور ماہر ہے اس کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو اس طرح کی چیزیں دوسری دوائی میں ہوں گی نا تو وہ دوا آپ کو نہیں دیں گے، کوئی الگ ہی دوا آپ کو یہ مشورہ دیں گے. اس طرح ہو سکتا ہے. تو جتنا ہو سکے بندے کو گناہوں کا دروازہ جہاں جہاں سے بند ہو سکتا ہو نا بند کرنا چاہیے، نہ کہ مطلب یعنی کہ کھولتے چلے جائیں ہم گناہوں کے دروازے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن میں نے ہر ڈاکٹر کو، ہر حکیم کو، ہر کاریگر کو، ہر معمار یا مطلب ہر فرد کو برا نہیں کہا، اچھے برے سب میں ہوتے ہیں، لیکن میں نے جنرل بات کی ہے کہ جنرلی ایسا ہو رہا ہے. تو ایسا جو بھی کرتے ہیں توبہ کریں، توبہ کے تقاضے پورا کریں. آپ جو اپنا علاج ہے یا اپنا کام ہے، اپنی کاریگری ہے، اپنی مینٹیننس ہے، وہ کریں. اور کسی کو مطلب کیوں ہدف بنا کر اپنی آخرت داؤ پہ لگاتے ہیں کہ وہ کاریگر نہیں ہے، وہ تو حجام ہے، وہ تو نائی ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں آتا، اس کو تو وہ پلاس پکڑنا ہی نہیں آتا، وہ اس نے اس کا آپ کی مشین خراب کر دی، میرے پاس پہلے آ جاتے ہیں تو یہ 50 روپے میں بن جاتا، اب تو 1500 کا خرچہ تو اس نے آپ کو کروا دیا، یہ پرزا خراب کر دیا آپ کا، بلانا پڑے گا. اب یوں لے کر یہ شروع مطلب جھوٹ سچ کر کے مطلب اتنا چل رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور ایک دوسرے کی برائیاں کرنے سے بچائے. بلکہ ہمیں تو حکم یہ کہ اگر عیب ہے بھی تو مسلمان کے عیب چھپانا چاہیے، کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس کو کسی کا عیب پتا چلا اور اس نے اس کو چھپا دیا تو وہ جنت میں جائے گا. یعنی عیب چھپانا، مسلمان کا عیب، اس کی خامی، اس کا فالٹ، اس کو چھپانا، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. اور ہم لوگ ہیں کہ کھول کھول کے بڑا چڑھا کر لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی عیب ملے، اس کی پول پتا چلے تاکہ ہم اس کا ڈنکا بجائیں، ہماری نیچر یہ ہوئی ہے. تو جو دنیا میں لوگوں کا عیب کھولتا ہے یہ ڈرتا نہیں کہ جیتے جی ہو سکتا میرے عیب بھی کھل جائے، جیتے جی نہیں کھلے تو قیامت کے دن سب کے سامنے میرے عیب کھلے اور میری رسوائی ہو جائے. عیب کس میں نہیں ہوتے ہیں؟ بے عیب اللہ کی ذات ہے، انبیاء کرام کی ذاتیں ہیں. جس کو اللہ پاک نے اپنا مقبول بندہ بنایا اور گناہوں سے محفوظ کیا، چلو ان کے عیب نہیں ہوتے، ہوتے ہیں تو چھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو چھپا دیے جاتے ہیں، یا جیسے کہ جو محفوظ ہوتے ہیں اولیاء کرام، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی طرح نہ صحابی ہوتا ہے نہ ولی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی اور فرشتے معصوم ہیں، یہ ایک مطلب ان حضرات کی ایک خصوصیت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا. ان اللہ پاک جن کو مطلب جن سے مطلب کہ ان کی ایسی ترکیب فرما دیتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہے، اللہ پاک ان کو گناہوں سے اس طرح بچائے رکھتا ہے، حفاظت میں رکھتا ہے اپنی. باقی بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، صحابہ کرام، اولیاء کرام، تو یہ حضرات بھی جو ہیں اللہ کی رحمت سے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ جن کو چاہے تو اب ان کو گناہوں سے محفوظ کرتا ہے، گناہوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اچھا، اب کسی ولی اللہ سے گناہ ہو تو سکتا ہے، گناہ ہو بھی جاتا ہے نا، تو یہ حضرات جو گناہ پر قائم نہیں رہتے، یہ توبہ کر کے اس گناہ سے نکل آتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں. بندے کی ایک طرف ہی ہو گئی سمجھے، تو یہ اس کے جو بھی تقاضے ہیں، توبہ، اس بندے کا حق ادا کر دینا، اس کو راضی کر دینا، یہ مطلب وہ اس سے یہ فارغ ہو جاتے ہیں، نکل آتے ہیں، یہ اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے. لیکن ہم لوگ جو عام لوگ ہیں نا، ان کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. اللہ پاک بس رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں بھی بھرپور زور لگانا چاہیے کہ گناہ ہو ہی نہ، بندے کی حق تلفی ہو ہی نہ، ہم کسی کا دل دکھائیں ہی نہ، کسی کا پیسہ کھائیں نہیں، دبائیں نہیں، اس کو جھوٹ سچ کر کے دھکے رکھنا ہے. جیسے قرضہ لے کر قرضہ لینا ہے تو دھکے کھاتے ہیں، قرضہ اس کو اپنا قرضہ وصول کرنا ہے، اب وہ دھکے کھائے گا ہمارے پاس، آج کل اب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، مجبوری ہے، ادھر پھنس گیا ہے، پیسہ ادھر، اس کو دھکے کھلا کھلا کے پاگل بناتے ہیں بےچارے کو. یہ ساری اختلافیاں تو ہو رہی ہیں نا، جھوٹ بول کر اس کو جو ستا رہے ہیں سمجھے، یا تو بول دے کہ بھائی میں فی الحال نہیں دوں گا، دو مہینے کے بعد، پھر جو بھی تاریخ طے ہو جائے آپس میں، اس تاریخ کو اب دے دیں، اس کو مطلب پریشان نہ کرے. تو اللہ پاک بس سچا بنا دے، جو بندہ سچا ہوتا ہے نا اور نیت صاف منزل حاصل، اس کے لیے اللہ پاک خود اسباب بھی عطا فرما دیتا ہے، اور وہ مطلب ان چیزوں سے نکل آتا ہے. لیکن ہم لوگ خود مطلب ہماری نیتیں خراب ہوتی ہیں نا، تو یوں مطلب ہم نکل نہیں پاتے، اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اسی میں بس زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ نہیں چھوٹتے. اللہ ہم کو اپنے معصوم نبی، اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گناہوں سے محفوظ کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور، اس میں اگر مزید یہ بھی تربیت ہو جائے کہ مثال کے طور پہ کسی کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں شخص کے فلاں کام کرنے سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کی وہ اپنی سوچ ہے، تو اس ضمن میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیے یا علماء کے پاس جا کر رہنمائی لینی چاہیے کہ فلاں شخص کا یہ کام مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا ڈائریکٹ سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے تو سوشل میڈیا پر جا کر اعلان کر دینا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی اگر کچھ تربیت کے مدنی پھول مل جائیں.
اللہ اکبر. اب دیکھو نا، ہر معاملے میں صورتیں تو ہوتی ہیں. اب حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو، اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے، لوگ اسے کب پہچانیں گے. تو اب کسی کا گناہ ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کو لوگوں کو اظہار کرنا، اس کی صورت موجود ہے. اچھا، اب یہ ہم تیر ہی کر سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعی سے بھول تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم جب بھولیں گے نا تو وہ کان پکڑ لے، اور اللہ اللہ، نہیں نہیں استغفر اللہ، اب نہیں کروں گا، بالکل میری غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں. تو اب اس کو مشہور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ہی توبہ کر رہا ہے بیچارہ. تو سوشل میڈیا کا تو کوئی اب یہ کہیں کہ دین مذہب نہیں ہے، ایک ہی محاورہ ہے، اس کا تو کوئی ڈنگ ڈڑا ہے ہی نہیں مطلب. بلکہ سوشل میڈیا کے جو سوشل میڈیا یوزر یا بعض اسی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اب میں وہ ان کے اقسام بیان نہیں کرتا، لوگ زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ان کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں جو اس طرح کے وہ معاملات کو ڈھونڈتے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کے ویورشپ ان کی بڑھے، ان کے کیا بولتے ہیں لائکس بڑھے، تو اس کے لیے ایسے مطلب یہ معاملات ڈھونڈتے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ مثال کے طور پر جو مجھ سے سیٹ نہیں ہوگا تو وہ میرے معاملات ڈھونڈے گا، اور میرے منہ سے میں کہنا کچھ چاہتا تھا اور نکل کچھ گیا جس کو سبقت لسانی بولتے ہیں. نعوذ باللہ اگر کوئی کہنا کچھ کہتا چاہتا تھا اور نکل کچھ گیا اور ایسا نکلا جو کفر کا یعنی کفریہ کلمہ تھا، تب بھی اس پر فوراً حکم کفر نہیں لگایا جائے گا جبکہ سبقت لسانی ہے، کہنا کچھ چاہتا تھا نکل کچھ گیا. تو اب یہ کہ جب اس کو پتا چلے گا نا تو وہ فوراً ایسا استغفر اللہ، اچھا میرے منہ سے یہ نکل گیا استغفر اللہ، یہ تو بالکل اب تو صاف ستھرا تھا، پہلے بھی اس پہ حکم نہیں لگا تھا، یہ تو اس کو پتا ہی نہیں ہے، تو کہنا ہی کچھ چاہتا تو نکل کچھ گیا. لیکن اگر اس نے اس پر پچکی مانے اس پر کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے جو کہا وہ تو یوں تھا اور یوں نہیں تھا، یعنی اپنی بات پر وہ قائم ہے اور لپا تھوپی کر رہا ہے، تو اب یہ پھنس جائے گا، اس پر حکم لگے گا. جبکہ مثال دے رہا تھا کہ میں جیسے کہ میں کہنا کچھ چاہتا ہوں نکل کچھ گیا، اور جو میرے سے سیٹ نہیں ہوگا نا وہ یہ جملہ خالی سن لے گا نا تو اس کو اسٹاپ کر دے گا، اس کو کیچ کر لے گا، کیچ کر کے بولے گا ہاتھ میں آ گیا، مزہ آ گیا، بس اب اس کو کرے گا وائرل میری تصویر کے ساتھ کہ دیکھو یہ کیا بول رہا ہے. اب وہ ظاہر وہ بولا تو غلط ہی ہے، لیکن آگے میں رجوع تو کر چکا ہوں، میری توجہ دلا دی گئی، میں نے کہا رو یا یہ غلطی ہو گئی ہے میری، وہ غلط تھا، تو میں تو صحیح تو یہ یوں کر کے میں تو نکل آیا. لیکن یہ سوشل میڈیا کا جو مذہب ہے نا اس میں توبہ نہیں ہے، یہ لوگ معاف نہیں کرتے. یہ مطلب ایسے شخص کو میں نے اپنی مثال اپنے لیے دی، اس طرح کا کوئی بھی ان کے ہتھے چڑھتا ہے نا بےچارے کو یہ ایسا مطلب رسوا کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنے والے قیامت کے دن ایسے رسوا ہوں گے کہ دنیا ان پر تھوتو کرے گی. یہ ایک مطلب جنرل بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو بھی اللہ پاک دنیا میں توبہ کی توفیق دے دے، مگر ایسا کرنے والا صرف چپکے سے توبہ کر لے یا کان میں سوری کر لے یہ نہیں چلے گا. وہ حدیث پاک ہے السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، خفیہ یعنی چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ، اور علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ. المعجم الکبیر للطبرانی، یہ صحیح سند کے ساتھ اس کتاب میں موجود. تو اب یہ کہ سوشل میڈیا پر جس نے کسی کے گناہ کو اچھالا یہ علل اعلان، بلکہ پہلے تو یہ انداز تھا بھی نہیں، یہ ذرائع نہیں تھے، اب تو اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے، اتنا اس میں انہیں لاکھوں تک اس نے پہنچا دیا. تو ابھی لاکھوں تک اس کی توبہ بھی پہنچنی چاہیے کہ میں نے فلاں کو یہ بولا تھا، یہ میری غلطی تھی، میں نے غلط کیا تھا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا. غلط فہمی تھی یہ کہے گا تو یہ اور پھنسے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ جان بوجھ کر کیا تھا، اس سے خاربازی تھی اس لیے اس نے اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کو چلایا تھا، اور اب بولتا ہے میری غلط فہمی ہو گئی. غلط فہمی کے معنی یہ کہ سمجھنے میں بھول ہو گئی تھی، سمجھا تو تھا جب بھی اس نے آگے بڑھایا اور اب بولتا ہے میں تو یہ توبہ نہیں ہوئی، یہ تو دھوکہ ہوا، مزید گناہ میں یہ مزید یہ گہرا اترا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ آٹی یا یہ مطلب چال بازی یا چکر بازی اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے. اس لیے وہ سچی توبہ اسی صورت میں ہوگی کہ کھلے دل سے بندہ اپنے گناہ کو تسلیم کرے، ذرا بھی چالاکی نہ کرے. ہے تھوڑا مشکل، نفس پر گرا گزرے گا، اب دیکھ لے گا. ابھی تھوڑا شرمانا اچھا ہے، یا قیامت کے دن جو شرمندگی ہوگی اور معاذ اللہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے والا جو حکم ہوگا، ساری مخلوق دیکھ رہے ہوگی اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. یہ شرمندگی، یہ رسوائی کم ہے یا دنیا کی تھوڑی بہت جو شرم و جھجک ہے وہ کم ہے؟ یہ کس پر ہاتھ رکھنا ہے یہ بندے نے طے کرنا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من صمت نجاح، جو چپ رہا اس نے نجات پائی.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ.
فرمانے اخلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیہ مروتا صلی اللہ علیہ عشر مروات، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ، دونوں بچوں نے بڑی پیاری پیاری حدیث سنائی ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کراچی کے جامعات المدینہ کے تعلق سے یہ پیغام ملا ہے کہ تقریباً 10,000 طلبہ کرام و اساتذہ کرام ہیں یہاں، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے کہ یہ سارے کے سارے روزانہ 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تو یوں روز کے 2.5 لاکھ ہوئے، 2.5 لاکھ سورۃ اخلاص ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس کو یہ یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کرے کہ یہ کامیابی ہو، اور سارے طلبہ کرام اساتذہ کرام ناظمین وغیرہ بھی اب کمر باندھ رہے ہیں. آپ کی مجلس والوں کی طرف سے تو یہ اعلان آ گیا ہے، جی اب دیکھیں آپ ان کا بھرم رکھتے ہیں نہیں رکھتے.
جی یہ جامع المدینہ کے لیے صلی اللہ علیہ محمد. رکن شورا حاجی اسد مدنی بھائی کا بھی ہمارے پاس میسج آ چکا ہے کہ جتنے بھی جامع المدینہ ہیں طلبہ ہیں، تو روزانہ وہی 25 کے حساب سے انشاءاللہ الکریم یہ اس سلسلے کو رائج کریں گے. اور فیضان مدینہ میں بھی انشاءاللہ جو کورسز ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو شامل کیا جائے گا. اسی طرح مدرسۃ المدینہ والوں کی طرف سے پیغام آ چکا الحمدللہ، اور بھی ٹرانسپورٹ مجلس بھی ہے، اور اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی انشاءاللہ الکریم اعلیٰ حضرت کے عرس شریف کے حوالے سے جو آپ نے نیتیں کرائی ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کی، تو انشاءاللہ الکریم روزانہ 25 بار ہر اسلامی بھائی کو بہن کو بھی ترغیب دلائی جائے گی، اور یوں انشاءاللہ ان کی بھی کارکردگی ہم جمع کریں گے
انشاءاللہ. ماشاءاللہ، اللہ سب کو نیتوں پر استقامت نصیب فرمائے.
مگر یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے جو
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی
جو جوڑوں گے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی
جنتی جنتی کوئی سے کتریا ہے رضا ہے رضا
عاشق مصطفیٰ ہے رضا ہے رضا
ماشاء اللہ پیارے پیارے پھول جسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں صد کروڑ مرحبا اللہ پاک ان سارے بچوں کو بامر عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے اور سب کو بار بار ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ حج نصیب کرے اور مٹھا مٹھا شہد سے مٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. ہمارے حاجی اسلم بھائی رکن شورا نے پنجاب کے مدارس اور جامعات کے حوالے سے بھی یہی نیتیں پیش کی. حاجی یافون نے لاہور سٹی کے جامعۃ المدینہ کے طلبہ وہاں بھی 10,000 کے قریب طلبہ ہے اور ان کا بھی عزم ہے کہ انشاءاللہ روزانہ 25 مرتبہ پڑھ کر ہم یوں اپنا حصہ شامل کریں گے انشاءاللہ.
طلبہ کرام کا عزم پہنچ گیا 10,000 کا, کیا بات ہے یار. امید دلائی گئی ہے کہ انشاءاللہ ان پر کوشش کی جائے گی. در سارا طلبہ تو ابھی یہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے, تبھی یہ اساتذہ کرام اگر تعاون کریں گے, ناظمین تعاون کریں گے, مجلس فعال بنے گی اور ان کو فضائل بیان کر کے ان کو ترغیب دلا کر آمادہ کرے گی کہ روز کے 25 پڑھنے ہیں, دیر کتنی لگے گی. تو اس طرح مطلب ہی انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اور کبھی 25 رہ گئے ایک دن تو دوسرے دن 50 پڑھ لیں انشاءاللہ. اس طرح مطلب ہے کہ جو نیتیں بھیج رہے ہیں یہ اپنے طور پر ذمہ داران انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنے طور پر یا دو ایک سے مشورہ کر لیتے ہوں گے اور وہ بھیج رہے ہیں. ابھی مزید آگے ان کو کام کرنا ہوگا, اپنی اس پیغام کو یقینی صورت حاصل کرنے کے لیے کہ اس پر عمل بھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی.
یہ میری بہت پرانی ڈائری ہے تو اس میں جگہ جگہ یوں کہ سب سینکڑوں ہزاروں روایتیں مختلف اقوال اور کام کی باتیں میں لکھتا رہا ہوں. آج ایک آپ کو اس میں سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں. حدیث شریف میں ہے بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے اللہ پاک رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے. حوالہ المعجم الصغیر اور یہ فضائل دعا جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی کتاب ہے جس میں اعلی حضرت نے بھی حاشیہ لکھا ہے. فضائل دعا پیج نمبر 263. ارے بھوکا ہے تو لوگوں سے بھوک چھپائے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, کھانا دو مجھے. اور حاجت مند جس کو ضرورت مند ہے, آزمائش آ گئی ضرورت مند ہے اور پھر بھی لوگوں سے اپنی حاجت یہ چھپاتا ہے, تو اس کی یہ فضیلت ہم نے سنی کہ اللہ پاک اس کے لیے اس کو سال بھر تک رزق حلال عطا فرمائے گا. رزق وہ بھی حلال اور سال بھر تک. انہیں لوگوں کے آگے لوگ تو جان بوجھ کر ہی بعض وقت حاجت نہیں ہوتی تو بھی جھوٹ موٹ بھی اپنی حاجت بنا کر مانگتے رہتے ہیں معاذ اللہ, اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان سب کو ڈر جانا چاہیے اور اللہ پاک پر سچا توکل سچا بھروسہ کرنا چاہیے. تو اللہ پاک پر اگر ہم نے سچا توکل کیا سچا بھروسہ کیا تو اللہ پاک ہمیں مایوس نہیں کرے گا, اس کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی اور ہمارے کام غیب سے بدلنا شروع ہو جائیں گے. وقتی طور پر آزمائش امتحانات ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ جتنا ہو سکے بندے کو چاہیے کہ صبر کرے اور بلا ضرورت یا بلا شرعی اجازت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبدالحبیب عطاری عرض کر رہا ہوں, اٹلی کے شہر بلونیا میں. تو میں عرض ہی کر رہا تھا ہمارے ساتھ الحمدللہ یورپ کے کئی ملکوں کے اسلام پہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ الحمدللہ رکن شورا خالد بھائی بھی آئے ہوئے. تو جس طرح ماشاءاللہ مختلف شعبہ جات دعوت اسلامی کے اور شہروں کے اسلامی بھائی نیتیں پیش کر رہے ہیں, تو الحمدللہ ہم نے یہاں پر کیلکولیشن کی ہے کہ 2.5 لاکھ سورہ اخلاص یو کے سے اور 2.5 لاکھ سورہ اخلاص انشاءاللہ یورپ سے. تو انشاءاللہ عزوجل سب کو تقسیم کر دیں گے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو روزانہ کے حساب سے, اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس ہدف کو پورا کیا جائے. آپ دعا بھی کر دیں اللہ ہمیں کامیابی دے, کیونکہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن بھی رہے ہیں شعبہ جات کے اسلام پہ بھی سن رہے ہیں. اللہ پاک نے چاہا تو روزانہ 5 لاکھ سورہ اخلاص انشاءاللہ عزوجل اللہ ہمیں توفیق دے تو انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے یو کے یورپ کی سرزمین سے انشاءاللہ.
ماشاءاللہ, چلو بھائی یو کے اور یورپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے سورہ اخلاص کی اس مدنی تحریک میں. خوب سورہ اخلاص کی دھوم مچائیے انشاءاللہ پوری دنیا میں, اس کی برکتوں سے انشاءاللہ ہم سب مالا مال ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے,
لبائک.
قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ جواب دینا سوچ سمجھ کر. قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟
تیس.
جواب درست ہے, جواب دیجئے. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بتائیے.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کس نے رکھا؟
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
عبد المطلب یہ کہہ دیے, حضرت عبد المطلب.
عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ,
حضرت عبد المطلب.
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے. غار ہرا کس پہاڑ میں واقع ہے؟
جبل نور.
جواب درست ہے. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیے.
سورۃ البقرہ.
جواب درست ہے. یہ شعر مکمل کرنا آپ کو, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم,
خدا چاہتا ہے رضائے محمد.
جواب درست ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے، اسم جلالت اللہ سے فیض کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟
حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لفظ اللہ کہتا ہے تو اس نے وہ ایسا ہے کہ جس نے اللہ پاک کے تمام اسماء جو ہیں وہ گویا ان کا ذکر اس نے کر لیا. تو یہ لفظ اللہ جو ہے یہ بڑا اہم اسم ہے، اسم ذات اس کو بولتے ہیں. اب صرف اس کے ذکر کے طریقے تو ظاہر کے مختلف تعداد ہیں اس کی، جیسے کہ جو روزانہ یا اللہ 1000 بار جو روزانہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ الکریم وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، یعنی جو دعا کی کرے گا اس کی قبول ہوا کرے گی. تو یوں مطلب اور بھی اس کی مطلب یہ کہ بے شمار برکتیں ہیں، لیکن جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہو، ذکر و اذکار کرنے ہو، تو وہ کسی صاحب اجازت کی اجازت سے کرنے چاہیے. صلو علی الغبیب صلی اللہ علیہ
محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے عمران سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عدت کے دوران عورت کا کس کس سے پردہ ضروری ہے؟ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ مخصوص قریبی محارم یعنی بھائی والد کے علاوہ دیگر تمام محارم سے پردہ کروانے کی تاکید کی جاتی ہے، اس حوالے سے رہنما ارشاد فرما دیں.
پردہ جو ہے عورت کا وہ تو ہمیشہ ہی ہے، نامحرموں سے پردہ ہے، اور محرم جو ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، تو وہ عدت میں بھی پردہ نہیں ہے ان سے. باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے نا مثلا، اسی طرح جو بھی محارم ہیں ان سے پردہ عدت میں بھی نہیں ہوتا. عدت میں مزید مطلب یہ تاکیدیں بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح عدت میں زینت نہیں کرے گی عورت، زینت ٹپ ٹاپ شاید اس کو بولتے ہیں، تو فیشن ٹپ ٹاپ اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گی عورت جو ہے، نہ ایسا لباس پہنے گی کہ جو مطلب زینت والا لباس نہیں پہنے گی، باہر نہیں نکلے گی. اب باہر نکلنے کی بعض صورتیں ہوتی ہیں، مثلا ایک بیمار ہو گئی، اب بیمار ہو گئی تو گھر میں علاج نہیں ہو پاتا، اور علاج کرنے کے لیے جو آئے تو وہ بھی گھر میں آنے کے لیے کوئی سامان یا صورت نہیں بنتی، یا اس کو ہاسپٹلائز ہی ہونا پڑے گا. تو عدت کا مطلب یہ تھوڑی کہ اب چار دیواری میں اس کو مرنے دیا جائے، تو علاج کے لیے ضرورت ہے یہ باہر نکلے گی. اسی طرح بعض ایسی صورتیں کہ جن میں عورت کو باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ علماء سے پوچھ کر ہی اس پر عمل کیا جائے، اپنے طور پر نہ نکلے. لیکن ہمارے یہاں عدت بھی پوری نہیں کرتی عورتیں، اور بات سمجھتی ہیں 40 دن کی عدت ہوتی ہے، اور اس طرح کا نہیں ہوتا. عدت میں جیسے کہ کسی کا شوہر فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، عدت ہے وفات، ٹھیک ہے نا، تو 4 مہینے 10 دن. اور طلاق ہو گئی، طلاق کی 3 جو خاص جو عورت کے مخصوص جو ہوتے ہیں وہ 3، اب وہ ذرا الفاظ تو بول نہیں ہوں گے، 3 حیض 3 ماہواریاں یہ مطلب اس کی مدت، یا وہ حمل، اس میں وہ تو حمل جیسے وہ باہر بچہ پیدا ہو گیا، چاہے 1 دن میں پیدا ہو گیا. مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ویسے کوئی کہیں غلطی ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا.
جی درست فرمایا آپ نے کہ جو عورت حمل سے ہو اس کی جو عدت ہے وضع حمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اولات الاحمالی اجلوہن یضعن حملہن، کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جلنے، اور کسی عورت کو بڑی عمر ہونے کی وجہ سے 55-60 سال عمر ہو گیا, اب اس کو وہ ماہواری نہیں آتی, تو اب اس کی عدت طلاق جو ہے وہ 3 ماہ ہوگی. جی باقی باقی ماہ. تفصیل آپ نے درست فرمائی.
سنیاس
جی جی
آئسا
جی, یا بھی بہت چھوٹی عمر میں ہی اسے طلاق ہو گئی, آنا ہی شروع نہیں ہوئی تھی, پھر بھی اس کی عدت 3 ماہ ہے.
صلو علی الحبیب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کیا بچیاں گڑیا وغیرہ سے کھیل سکتی ہیں, اور ان گڑیا وغیرہ کو شوکیس وغیرہ میں رکھنا کیسا؟
گڑیوں سے کھیلنا جائز ہے, لیکن گڑیوں کو تعظیم کی جگہ رکھا نہ جائے. جیسے شوکیس میں سجانا یہ تعظیم کی جگہ کہلائے گی, اس طرح نہ کیا جائے. اور ٹھوکروں میں آتی ہو, ایسی جگہ پڑی ہو جیسے جوتے چپل پڑے, ویسے ہی بچے لڑکاتے رہتے ہیں, احترام کی جگہ نہ ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں, کسی کا نیٹ ڈیٹا وائی فائی چوری کر کے یوز کیا ہو تو اس کی تلافی کیسے کریں گے, توبہ کیسے کریں گے؟
جس نے کسی کا وائی فائی بغیر اجازت کے چوری چھپے استعمال کیا, تو یہ اس نے اس بندے کی حق تلفی کی, اس کو مالی طور پر نقصان پہنچایا, تو اس کی توبہ بھی کرے, اور جو کچھ نقصان ہوا پیمنٹ کرے اسی فرد کو جس کا اس نے یہ نقصان پہنچایا جس کو. اب وہ بندہ جو ہے وہ اگر معاف کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے میں نے معاف کیا, تب یہ کہ یہ معاف ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
عرض یہ ہے کہ اگلے ارکان میں جا کے نماز کی تکبیر کہنا کیسی؟
جیسے کہ رکوع میں جا رہا ہے, اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی جھکنا شروع ہوا تو اللہ اکبر کا الف شروع ہوگا, اور پورا جھک گیا جب رکوع میں چلا گیا گھٹنے پکڑ لیے, تو یہ را جو ہے اللہ اکبر کا یہاں ختم ہو. اسی طرح جب رکوع سے اٹھنا چاہے جیسے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو سین تھوڑا جیسے اٹھنا شروع کیا جیسے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کا سین شروع کرے گا کہنا, یہاں تک کہ جب پورا کھڑا ہو گیا تو یہ راستے میں اس نے جو کہا تھا وہ بھی حمیدہ یہ آخری حرف جو ہے یہ پورا کھڑا ہو گیا تو یہاں ختم ہوگا. ہاں یہ اس کا درست ترین طریقہ تو یہ ہے. باقی یہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ پورے رکوع میں چلے جائیں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں, تو یہ غالبا انہوں نے سنت ترک کی. سلام میں پورا چہرہ پھیر لے, اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہے.
میں محمد سائم زوان ہوں, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت, میرا سے سوال ہے کہ ہم بچوں کو 14 اگست کیسے منانی چاہیے؟ دعائیں مغفرت فرما دیجئے اور دعائیں مدیم فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر.
بچوں کو 14 اگست کیسے منانی چاہیے؟ بچے بھی 14 اگست کو اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ پاک نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرمایا. یاد تو اسی کی نا کہ ہمیں اللہ پاک نے پاک وطن دیا, 14 اگست کو پاکستان کے نام سے ہم مطلب ایک اپنا نیا ملک پانے میں کامیاب ہوئے, تو یہ ذرا اللہ کی نعمت اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ ہم آزادی سے اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں. اس میں دھوم سے مسجدیں ہیں, بن رہی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, جماعتیں ہو رہی ہیں, دین کے کام ہو رہے ہیں, مدینہ مدینہ ہو رہا ہے, تو اس کا اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کریں. پہلے ایک دور تھا شروع میں 14 اگست مناتے تھے ہم, مجھے پتا ہے, تو اس وقت جگہ جگہ قرآن خوانی ہوتی تھی شکرانے میں, لیکن اس میں بھی بعض جگہ جو ہے نا گڑبڑ بھی کرتے تھے. ہاں میں نے جو دیکھا تھا, کیا گڑبڑ کرتے تھے؟ گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ کہ جیسے قرآن خوانی تو کرتے تھے لیکن بعض یہ موالی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ پھر وہ اسٹیج پر وہ بنگڑے ڈالتے تھے، یوں بھی کرتے تھے، تو جو یہ کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے۔ قرآن خوانی وہ ایک اچھا کام تھا، لیکن اب تو خیر قرآن خوانی کا کہیں سننے میں آتا نہیں ہے کہ 14 اگست کو قرآن خوانی ہوتی ہو، ہوتی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اب سننے میں نہیں آتا۔ تو ہم لوگ جب ہوتے تھے ہم شرکت بھی میں نے بارہ کی ہوگی ظاہر میں، تو اس وقت تو کوئی دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا، میں اپنی سمجھو لڑکپن کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت یہ ہوتا تھا نعت خوانیاں قرآن خوانیاں، اور مطلب نعت خوانیاں بھی ہوتی ہوں گی، قرآن خوانیاں مجھے یاد ہے ہوتی تھی۔ تو اللہ کرے کہ ایک بار پھر یہ ایک رواج ہو جائے کہ لوگ شکرانے کے نفل ادا کریں، قرآن خوانی کریں، 14 اگست تو اس کی یاد میں محفل نعت سجائیں، خوب آقا کی سراخانی کریں، اور جو مطلب اس کی آزادی میں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ان کو مطلب اصال ثواب کے نذرانے پیش کریں۔ مطلب یہی ہونا چاہیے، اب وہ بچے بھی اسی طرح کا کچھ کریں، نہ کہ مطلب وہ بھونپو بجائیں اور کیا کیا مطلب یہ دیکھے میوزک کے سامان نکلتے ہیں اور اس طرح مطلب یہ بچے بڑے یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ گناہ کے کام ہے۔ نیک کام بے شک ہلالی پرچم سبز پرچم ہمارا جو ہے چاند تارے والا پاکستان کا جھنڈا یہ اپنے گھر پہ لگائیں، اپنی دکان پہ لگائیں، اس کا بیج بے شک اپنے سینے پر لگائیں کہ اس طرح بھی ایک اپنے وطن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اچھے کام ہیں یہ کرنے چاہیے، اور جو غلط کام ہے اس کو مائنس کر دینا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے اگر پہلے کیے بھی تھے تو، گناہ کے کام اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا اللہ پاک تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔
قرآن پاک پڑھنا ہے دوسروں کو پڑھانا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے دوسروں کو پڑھانا ہے، ماہ سفر ماہ مدرسۃ المدینہ بالغا، ماہ سفر ماہ مدرسۃ المدینہ بالغا۔
ہمارے آداب اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بالغا لگ رہا ہے، ہم نے مدنی قاعدہ صحیح مخالج کے ساتھ مکمل پڑھ لیا ہے، اللہ آپ دعوت اسلامی کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔
چکوال کی قصبہ ملیال مغلا، میں پچھلے 6 ماہ سے مدرسۃ المدینہ بالغا پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ میں نے مدنی قاعدہ مکمل پڑھ لیا، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔
میں محمد شہباز انجمن تاجران ڈسکا، الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان مولانا الیاس قادری کی جانب سے ہمیں اتنی بڑی سعادت کا موقع ملا ہے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ۔
ہمارے پاس قاری صاحب آتے ہیں، ہمیں قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔
میرا نام حافظ محمد اویس ہے اور میں شہوپورہ مین بازار کا تاجر ہوں۔ جس طرح پیر صاحب نے ماہر سفر میں مدرسۃ المدینہ بالغان منانے کا کہا ہے، انشاءاللہ میں بھی پڑھانے کی نیت کرتا ہوں۔
میں ہریانہ باسی بلوری اسلام آباد سے، قاری صاحب ہمارے پاس روز دن آتے ہیں، ہمیں قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔
میرا نام راشد رفیق اتاری ہے اور میرا بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے، اور مدرسۃ المدینہ شعبہ بالغان میں میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ سیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اس شعبے میں قرآن پاک اور نماز اور دیگر جو دین کے مسائل ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، میں دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
یہ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے گزشتہ دنوں ترغیب دلائی تھی ماہ سفر ماہ مدرسۃ المدینہ بالغان، تو ہمارے رکن شورا حاجی عقیل مدنی بھائی کا پیغام ہے ہمارے پاس کہ الحمدللہ صرف 4 دنوں میں 666 یہ نئے مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز ہو چکا ہے۔ امیر علیہ السنت نے الحمدللہ ترغیب دلائی، تو اس ترغیب کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور مختلف آفیسز میں، مساجد میں الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم کا جو ہے وہ سلسلہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی سے وابستہ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، تو ظاہر ہے اس قرآن کی تعلیم کا جو ایک فیضان ہے، اگر دیکھا جائے تو ہر ایک نے ہی حاصل کیا ہوا ہے۔ آج جو بھی کسی کی نمازیں درست ہوئیں، کسی کا قرآن درست ہوا، تو اس میں بہت بڑی تعداد ہے کہ جو مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے جو ہے وہ اس نے اپنا قرآن درست کیا ہے۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ہمارا محسن ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس ماہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں، اور ہر ایک جس کو پڑھانا آتا ہے وہ پڑھائے، اور جس نے نہیں پڑھا وہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اسلامی بھائیوں سے رابطے کرے، اور یوں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر کے انشاءاللہ اپنا حصہ بھی شامل کرے کہ احادیث مبارکہ میں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بشارتیں موجود ہیں، ان کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر قرآن کی خود تلاوت کرنا یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے ہم قرآن کی تعلیم کو اور زیادہ عام کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہے اور دوسروں کو پڑھانا ہے انشاءاللہ الکریم۔
الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت شجرکاری کا سلسلہ بھی ہے، پلانٹیشن ہو رہی ہے الحمدللہ، اور دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ اور ذمہ داران الحمدللہ پودے لگانے ہیں، اور ہمارا نعرہ ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے انشاءاللہ الکریم۔ تو آئیے اس کے متعلق بھی کچھ دیکھتے ہیں۔
اے عاشقان رسول، مسواک کرنا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اس سنت کی ادائیگی کے لیے بھی شجر کاری کرنی ہوگی، کیونکہ مسواک درختوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔
درخت لگائے
الحمدللہ۔ یہ بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ ہماری نعت پروڈکشن پر یہ ریلیز ہوا ہے، پودا لگائیں درخت، تو پلانٹیشن کے حوالے سے جو دعوت اسلامی کی یہ جو ایک سلسلہ ہے، بچے بچے الحمدللہ اس کام میں بھی لگے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ۔ یوں لگ رہا ہے جیسے بعض تو لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے یہ سلسلہ کیا شروع کیا، ایک دم سے موسم ہی کی تبدیلی ہو گئی۔ آئیں ہمت کریں، درخت پودے لگائیں، اور اس کو درخت بھی بنانا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پانی ہے۔
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ کی کتاب بدشگونی کے حوالے سے ایک پرومو دیکھتے ہیں۔
انسان کبھی اچھے شگون لیتا ہے اور کبھی برے شگون لیتا ہے۔ انسان کے ذہن میں مختلف بد فعلیاں، مختلف وہم اور خیالات آتے رہتے ہیں۔ بدشگونی کیا ہے اور بدشگونی کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بدشگونی کے تعلق سے کیا کیا انداز پائے جاتے ہیں؟ ان تمام معاملات پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے بدشگونی۔ اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے بدشگونی کی مثالیں اور بدشگونی سے بچنے کا بہترین طریقہ۔ تو آئیے بدشگونی اور بدفعلی سے بچنے اور بچانے کے لیے اس کتاب بدشگونی کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل کر لیجئے، اور اگر گھر بیٹھے آپ منگوانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر آرڈر کر دیجئے۔ مکتبۃ
المدینہ 3 اگست 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب بتائیں۔ جواب، شیر خدا۔ سوال نمبر 2، نجاست غلیظہ کی کتنی مقدار لگی ہوئی ہو تو نماز نہیں ہوگی؟ جواب، 1 درہم کی مقدار سے زیادہ۔ سوال نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، محمد وقاص احمد اتاری ڈیرہ اسماعیل خان، محمد حنیف اتاری صدر ٹاؤن کراچی، سمیع اللہ رجحان مزاری، زبیر اتاری انصاری محلہ پریٹ آباد حیدرآباد، ابن سید فخر الدین شاہ پھل جیکب آباد، عبدالرحیم اتاری ماتلی کسائی محلہ، زین جامی فیصل آباد۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام سمیع اللہ رجحان مزاری، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ آئندہ ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ سوال نمبر 2، ماہ رضا کس مہینے کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، کیا عورت کا دیور سے بھی پردہ ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے، اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے جانشین امیر اہل سنت۔
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ۔ جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے بدشگونی کے بارے میں 20 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے بدشگونی اور توہمہ سے محفوظ فرما اور اس کے ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے مختلف چیزوں سے برے شگون لینا، کیا کسی کے ستارے گردش میں آتے ہیں، شیشہ یا کانچ کے ٹوٹنے پر شگون لینا کیسا، سورج گرہن یا چاند گرہن کا اثر۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن، اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں، جسے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں۔
دنیا بھر میں اسلامی بھائی 18,16,442 18,16,442، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 9,95,722 9,95,722، مجموعی مطالعہ کارکردگی 28,12,164 28,12,164۔
نماز سے توجہ ہٹانے والی چیزیں، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، تقابل کے اعتبار سے نمایاں ڈسٹرکٹ۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا